আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদল্লালাহু ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়ালাহু ওয়া নাশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب کہ اسلام کے سماجی نظام میں میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں جو اہم ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ ہدایات کیا ہیں اور کوئی جو بہت کھلا سیکولر مائنڈ شخص ہے وہ تو کھل کر بھی اس کا اظہار کر دیتا ہے کہ اسلام کا سماجی نظام عدل پر مبنی نہیں ہے, یعنی اس کے کہنے کے مختلف انداز ہیں. کوئی اس کو مولویوں کے کھاتے میں ڈال کر اور اپنا غصہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے, اور کوئی دبی زبان میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انفیئر ہے. اس اعتبار سے معاذ اللہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا ایک بنیادی جو نقطہ ہے جو حقائق پر مبنی ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ آج کے سیکولر نظام کی ایک بہت بڑی شرارت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکولرزم کی تعریف یہاں میں کئی مرتبہ آپ کو وہ سنا چکا ہوں الفاظ کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے 1995 کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی تعریف یوں ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا رادر دین ریلیجن. سیکولرزم کے معنی یہ ہیں کہ یہ بات تسلیم کی جائے, مانی جائے, اس پر یقین رکھا جائے کہ قوانین اور نظام تعلیم کی بنیاد حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے, حقائق اور سائنس وغیرہ پر ہونی چاہیے, نہ کہ مذہب پر. یہ سائنس اور حقائق وغیرہ کیا ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ سائنٹیفک ٹرمز میں حق وہی ہے جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے, حقیقت وہی ہے کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے, یا کم سے کم حواس خمسہ اسے ویریفائی کر سکیں, یا جو سائنٹیفک میتھڈز اپروو سائنٹیفک میتھڈز ہیں ان سے وہ چیز ثابت ہو. حواس خمسہ 5 senses, دیکھنا, سننا, چھونا, چکھنا اور سونگھنا, وہ چیز کے جو نہ ہاتھ سے چھوئی جا سکے, نہ آنکھ سے دیکھی جا سکے, نہ کان سے سنی جا سکے, نہ زبان سے چکھی جا سکے, نہ ناک سے سونگھی جا سکے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر حواس خمسہ کی گرفت نہ آئے تو کم سے کم حواس خمسہ سے ویریفائی ہو سکے. اس کی مثال ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز. الیکٹرو سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات میں ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں جو نہ سنائی دیتی ہیں, نہ دکھائی دیتی ہیں, نہ پکڑائی دیتی ہیں, نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے اور نہ ہی وہ سونگھی جا سکتی ہیں. لیکن ہم سب اس کا ہر وقت تجربہ کرتے ہیں. ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میرا فون آپ کے فون سے کنیکٹ ہوگا تو ویریفائی ہو جائے گا کہ کوئی تو ذریعہ تھا جس کے ذریعے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہوا. تو چونکہ وہ حواس خمسہ نے ویریفائی کر لیا تو وہ بھی ایک حقیقت بن گئی. اسی طرح جو ایٹسٹرا ہے اس کی ایک مثال دے دوں کہ سائنس میں میتھمیٹکس کو ایک جینوئن میتھڈ مانا گیا ہے کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنے کا. جن لوگوں نے بھی تھوڑی سی فزکس پڑھی ہے, ماڈرن فزکس پڑھی ہے, وہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو بھی مانتے ہیں, اور آئنسٹائن چونکہ ایک میتھمیٹیشین تھا اس کی اس میتھمیٹیکل ایکویشن کو بھی مانتے ہیں حالانکہ کبھی کر کے نہیں دیکھا. یعنی وہ میتھمیٹیکل ایکویشن کیا ہے کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ, کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو وہ انرجی بن جائے گی, اور ساتھ ہی اس کا اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا. اب ہم میں سے کسی نے وہ کر کے نہیں دیکھا, لیکن جس نے بھی سائنس پڑھی ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, تو یقیناً اس کا دل گواہی دے گا کہ ہاں واقعی اس کا دل مانتا ہے. یہ ہے یعنی ایٹسٹرا میں سے ایک کی مثال کہ سائنس میں میتھمیٹکس ایک سائنٹیفک میتھڈ کے طور پہ مانا جاتا ہے, اور چونکہ یہ میتھمیٹیکلی پروو ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو وہ انرجی میں کنورٹ ہوگی اور اس کے لیے ڈسٹینس زیرو اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا, تو ہر سائنس کا طالب علم اسے مانتا ہے. تو یہ ہے بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. لیکن آج کا جو سیکولر ورلڈ ہے وہ مرد اور عورت کے سلسلے میں اس سائنسی حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج کا سیکولر ورلڈ جو ہے وہ اس بات کو, اس حقیقت کو جو سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر شخص جس نے تھوڑی سی بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کا جسم سیل سے بنا ہے. ایک انسان کے جسم میں اربوں نہیں کھربوں سیلز ہیں جو اینٹوں کے مانند ہوتے ہیں. جیسے کوئی دیوار اینٹوں سے بنتی ہے, اسی طرح کسی بھی زندہ جسم کا زندہ جو بھی وجود ہوتا ہے اس کا جسم بھی خلیوں سے بنتا ہے, سیل سے بنتا ہے. سیل کی ایک سیل وال ہوتی ہے, اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے, اور اس نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز کی حیثیت جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ہے. ابھی ریسنٹلی یعنی میں نے پڑھا ایک جگہ پر کہ ایک کروموسوم جو ہے وہ 500 غالباً جی بی 500 بلین جی بی میموری اس کی ہوتی ہے ریکارڈ کرنے کی. تو انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کے ہر سیل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں, اور یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ عورت کے تمام جو کروموسومز ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. یعنی 23 جوڑے ہیں کروموسومز کے, وہ سارے کے سارے ایک نام رکھا ہوا ہے, وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں. لیکن میل جینڈر خواہ وہ پودوں کے اندر ہو یا جانوروں کے اندر ہو یا انسان کے اندر ہو, اس کے اندر ایک کروموسوم جو ہے وہ وائی ہوتا ہے, یعنی ایک پیر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. تو ایک سیل کے اندر جو فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان وہ تو 1/46 کا ہے. یعنی 46 کروموسومز میں سے 45 کروموسومز ایک ہی جیسے ہیں مرد اور عورت میں, لیکن ایک کروموسوم مختلف ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کا سیل میں 1/46 کا فرق ہے ہر سیل میں, تو وہ 1/46 بہت بڑی فگر نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ انسان میں سیلز کتنے ہیں, وہ ملین نہیں بلین نہیں ٹریلینز ہیں, یعنی اربوں نہیں کھربوں سیلز ہوتے ہیں ہر جسم کے اندر, تو 1/46 کو اگر آپ وہ کھربوں سے ضرب دیں گے تو وہ بہت بڑی فگر بن جائے گی. پھر یہ کہ بظاہر دیکھنے میں مرد اور عورت کے درمیان فرق جو ہے وہ داڑھی مونچھ کا ہے یا ایک آدھ عضو کا ہے, اس سے زیادہ فرق نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ فرق صرف داڑھی مونچھ یا کروموسوم کا فرق نہیں ہے, یہ پورے کے پورے وجود کا فرق ہے. اس لیے کہ جسم کے وہ حصے کے جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں مثلاً ہاتھ، عورت کے بھی دو ہاتھ ہیں، مرد کے بھی دو ہاتھ ہیں، اور عورت کے ایک ہاتھ میں بھی ایک انگوٹھا اور چار انگلیاں ہیں، اور مرد کے ایک ہاتھ میں بھی ایک انگوٹھا اور چار انگلیاں ہیں، لیکن جب آپ اسے کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے جائزہ لیں گے اس کا، تو پھر آپ یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ ہاتھ جو ایک جیسا دکھتا ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ خاص میٹیریل کا بنا ہوا ہے، اس میں کہیں لکڑی تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی ہے، اور باقی اکثر و بیشتر جو ہے اس کے اندر چپ بورڈ ہے. اب ایسا ہی اسی شکل کا ایک میز جو ہے آپ پوری لکڑی کا بنا لیں، پھر لکڑی کی بھی کئی قسمیں ہیں، آپ شیشم کا بنائیں، دیار کا بنائیں، کیل کا بنائیں، یا اس کے اوپر جو ہے آپ کوئی اور بڑی قیمتی لکڑی جو ہے اس کا نقش و نگار کریں، یا فائبر گلاس کا بنا دیں، یا لوہے کا بنا دیں، اسی طرح کا پینٹ کر دیں، تو اس طرح کا پینٹ کرنے سے یا اس جیسا سائز کرنے سے وہ سارے کے سارے میز ایک جیسے نہیں ہو جاتے. یعنی تھوڑا سا فرق بھی اگر ہوگا تو اس کے زمین و آسمان کا فرق ہوگا. آپ یوں اس کو بجائیں گے، اس کی آواز مختلف ہوگی، آپ اس کو دبائیں گے اس کو پریشر مختلف لے گا، آپ اس کو جلائیں گے تو جلنے کا ریئیکشن اور ہوگا، آپ اس پر وزن ڈالیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرے گی. تو وہ چیزیں کہ جو ایک جیسی دکھتی ہیں وہ بھی لازماً ایک جیسی نہیں ہوتی. تو مرد اور عورت جو ہیں یہ ان کا فرق صرف داڑھی مونچھ اور ایک آدھ عضو کا فرق نہیں ہے، بلکہ ان کا پورا وجود ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور چونکہ سب کچھ مختلف ہے لہذا ان دونوں کی سوچ بھی مختلف ہے، ان دونوں کے جذبات بھی مختلف ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی مختلف ہے، ان کی کیمسٹری بھی مختلف ہے، ان کی نفسیات سائیکالوجی میں مختلف ہے، سب کچھ مختلف ہے. اگر یہ بات آپ پہلے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اسلام کا معاشرتی نظام سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، ورنہ ہر موقع پر یعنی پہلے آپ ضرور تھوڑے سے ٹھٹکیں گے، ہیں یہ فرق کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا ہے تو آپ تسلیم تو کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے مالک کا حکم ہے ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے دل میں وہ ایک تھوڑی سی ڈس سیٹسفیکشن جو ہے پھر بھی رہے گی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، ربا مجھے ذرا دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اولم تومن، ابراہیم تم مانتے نہیں ہو اس بات کو؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ نہیں 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 بلا، کیوں نہیں، میں مانتا تو ہوں، بلا کلی اطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں تاکہ میرا دل بھی ذرا مطمئن ہو جائے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو انسان کو وہ دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس نے اس کے سامنے سب مٹی کیا ہوا، تو پھر وہ جتنا اس سے دور ہے اس سب مشن سے اسی طرح وہ منفی کامنٹس بھی اس پر پاس کرے گا، پھر منفی بیانات بھی اس کے اوپر خود کے خلاف دے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی کچھ چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو مختلف وجود ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ پورا کا پورا نظام جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو ایک بورڈنگ ہاؤس نہیں بلکہ ایک ادارہ قرار دیا ہے. اور بورڈنگ ہاؤس میں اور ادارے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گھر جو ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں، اکٹھے سوتے ہیں، اور تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور بورڈنگ ہاؤس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی بلڈنگ کے اندر رہتے بھی ہیں، ان کا میس بھی وہیں ہوتا ہے، کھاتے بھی وہیں ہیں، اور ان کی دوسری یوٹیلیٹیز جو ہے وہ بھی اسی بلڈنگ کے اندر مہیا کی جاتی ہیں. لیکن بڑا بنیادی فرق ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے، کسی ہاسٹل میں رہنے والے، وہ سوائے اس کے کہ بائی ڈیفالٹ وہ ہاسٹل فیلوز ہوتے ہیں، وہ بورڈرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور تعلق نہیں ہوتا بنیادی طور پر. لیکن ایک گھر میں رہنے والے دو افراد لازماً وہ کسی نہ کسی رشتے کے اندر منسلک ہوتے ہیں. دو مرد رہ رہے ہوں گے تو ان کے درمیان تعلق ہوگا, یا وہ باپ بیٹا ہوں گے, یا وہ بھائی ہوں گے, یا وہ چچا بھتیجا ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. دو خواتین ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا, وہ ماں بیٹی ہوں گی, بہنیں ہوں گی, ساس بہو ہوں گی, یا خالہ بھانجی ہوں گی, پھوپھی بھتیجی ہوں گی, یعنی کوئی نہ کوئی رشتہ ان کے درمیان ہوگا, تبھی وہ ایک گھر کے اندر رہ رہی ہیں. تو گھر جو ہے یہ ایک ادارہ ہے, یہاں انسانوں کے درمیان رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایک ادارہ بنایا ہے, اور کوئی بھی ادارہ بغیر ہیڈ کے نہیں ہوتا. کوئی اسکول, چھوٹے سے چھوٹا اسکول, وہ بھی بغیر ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر کے نہیں چلتا. کوئی دفتر بغیر مینیجر کے نہیں چلتا. کوئی کالج بغیر پرنسپل کے نہیں چلتا. کوئی دکان بغیر انچارج کے نہیں چلتی. اور جہاں بھی کئی انچارج ہوتے ہیں, ایکول پارٹنرز ہوتے ہیں, اور سارے دخل اندازی کرتے ہیں, وہ دکان جو ہے وہ زیادہ دیر تک یا وہ ادارہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ بنایا, اور ادارہ بنایا تو اس کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار بنانا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک الکل ہے, ہر چیز کا مالک ہے, اس کے پاس اختیار کلی ہے. جیسے کسی بھی پرائیویٹ ادارے کا مالک جو ہوتا ہے وہ اس کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ جس کو چاہے مینیجر بنائے, جس کو چاہے ہائر کرے, جس کو چاہے فائر کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کا تنہا مالک ہے, لہذا اس نے اپنی اتھارٹی سے مردوں کو گھر کا ذمہ دار قرار دیا, اور اسے سورہ نساء میں یوں بیان کیا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہیں. قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا, قوام کھڑا رکھنے والا, سسٹین کرنے والا, قائم رکھنے والا, ذمہ دار, انچارج, ایڈمنسٹریٹر, مینیجر, جو بھی ترجمہ آپ اس کا کر لیں, وہ کیا ہے, وہ قوام ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت کو ذمہ دار بنا دیتا, اور اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اس نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. لیکن کوئی بھی سینسیبل آدمی جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کسی بنیاد پر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا بنانے والا بھی ہے, اسے خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید میں, الا یعلم من خلق, کیا وہی جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا؟ یعنی جو بھی کسی پروڈکٹ کا بنانے والا ہوتا ہے اسے اس پروڈکٹ کی تمام ڈیٹیلز معلوم ہوتی ہیں, کیا اس میں چیزیں اس نے ڈالی ہیں, کون کون سا میٹیریل استعمال کیا ہے, کس کوالٹی کا استعمال کیا ہے. کوئی دوسرا جو ہے وہ تو اس کا جائزہ لے کر بتائے گا نا, اس کا تجزیہ کر کے, لیکن بنانے والے کو پہلے دن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس میں کیا کیا ڈالا. تو الا یعلم من خلق, کیا جس نے بنایا ہے وہی نہیں جانے گا؟ یعنی آف کورس وہ انسان کو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے, مرد میں اس میں کیا رکھا ہے, اس نے کیا رکھا ہے, اور عورت میں اس نے کیا رکھا ہے, اس کو خوب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے, یا بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے, آؤٹ آف اتھارٹی. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ویسٹ کے ساتھ دو سب سے بڑے ایشوز ہیں. یعنی ایمان کا ایشو تو ہے ہی ہے, اور وہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر سمجھتے ہیں, جبکہ غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں مانتے. یہ تو ہے ہمارا عقیدے کا, نظریے کا بنیادی ایشو غیر مسلموں کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ. لیکن جو اعمال ہیں ان میں دو ایشو ہیں کہ جو اسلام کے ویسٹ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ان میں ایک ایشو ہے مرد کی قوامیت کا ایشو. ویسٹ جو ہے وہ مرد کی قوامیت کو نہیں مانتا, اور دوسرا ایشو ہے سود کی حرمت کا ایشو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بڑا کمال دکھایا ہے کہ اگرچہ الا یعلم من خلق, وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا, اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ بغیر حکمت نہیں بنایا, اسے معلوم ہے کہ اس میں کیا چیز اس نے رکھی ہے اور کیسے رکھی ہے, کتنی رکھی ہے, اس کے مطابق ہی اس نے فیصلہ فرمایا ہے. لیکن اس بحث میں جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست بیان کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, جیسے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے. اور سود کے سلسلے میں کیا فرمایا, سود کی حرمت کا اعلان کیا, اور پھر ایک آبجیکشن کا ذکر کیا کہ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, کہ سود اور کاروبار ملتے جلتے تو ہیں, اور آج بھی بہت سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں ہم سے بھی کہ جی فرق کیا ہے, ایک شخص کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں, وہ ایک مکان بنا کر کرائے پہ دے دیتا ہے اور ہر مہینے کرایہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور دوسرا جو ہے اس کو بینک میں انویسٹ کر کے اس سے جو ہے وہ منافع لینا شروع کر دیتا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا کہ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, کاروبار اور سود ملتے جلتے تو ہیں. جواب کیا دیا, وحل اللہ البیع وحرم الربا, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کر دیا ہے. وہ مالک ہے, اگر تم اس کے بندے ہو تو کہنا مانو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی سود اور کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں یہ موضوع ختم ہوگا اسلام کے معاشرتی نظام کا, تو پھر انشاءاللہ اسلام کے معاشی نظام پر بھی میں گفتگو کروں گا عنقریب. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, لیکن فرق بھی انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن اصولی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, اس نے اس کو حلال کیا, اس کو حرام کیا. جیسے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, انسان شادی کرتا ہے, ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے, لیکن عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو حرام کر دیا, ڈکلیئر کر دیا. سورہ نساء میں 4 پارے کی آخری آیت ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم من الرضا الی آخر الآیۃ, حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور دودھ پلانے والی مائیں وغیرہ وغیرہ. ایک طویل آیت ہے کہ جو پھر 5 پارے میں بھی انٹر ہوتی ہے, یہی مضمون چلتا ہے آگے بھی. اب سوال یہ کہ باقی تو عمر کا بڑا فرق ہے ماں اور بیٹے کے درمیان اور باپ اور بیٹی کے درمیان, یہ مضمون آپ کو سمجھ میں آئے گا بہن کے اعتبار سے. ایک نوجوان کے والدین فوت ہو چکے ہیں, اس کی ایک جوان بہن بھی ہے, خود بھی شادی شدہ نہیں ہے اور اس کی بہن بھی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, تو وہ اپنے لیے بھی کوئی میچ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کر رہا ہے. کئی پروپوزلز آئیں, کوئی اس کو پسند نہیں آئے, کسی کو یہ پسند نہیں آئے. شادی کے لیے آج دنیا میں مروجہ اصول ہیں, وہ کیا ہے, ہم کفو ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ہم کف کا یہ تو ہمیشہ سے ہے, لیکن ہم کف کے معیارات آج کچھ اور ہیں, پہلے کچھ اور تھے. اب ہم کف کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایج کا زیادہ فرق نہ ہو, 2 سال ادھر بھی ہو سکتے ہیں, 2 سال ادھر بھی ہو سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ فرق نہ ہو. آج دنیا میں ہم کف برابری کا مطلب یہ ہے. اور دوسرا انڈرسٹینڈنگ, یہ آج کا ایک بہت بڑا یعنی معیار ہے شادی کے لیے,
کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر.
اب یہ نوجوان جو ہے یہ کئی رشتے دیکھتا ہے, کئی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں. ایک مسلمان نوجوان ہے وہ, تو وہ یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ ہم دونوں بہن بھائی ہم کفو بھی ہیں, ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں اور ہم نے 25 سال ایک گھر میں اکٹھے گزارے ہیں, وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر ویری ویل, تو ہم آپس میں کیوں شادی نہ کر لیں؟ اسے کیا چیز روکتی ہے؟ اللہ کا حکم روکتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میری بہن مجھ پر حرام کر دی ہے. لیکن اگر وہ اس بحث میں پڑ جائے کہ لو جی فرق کیا ہے بیوی میں اور بہن میں, تو کوئی ایک بال برابر بھی کوئی فرق نکال کے دکھا سکتا ہے؟ وہ کوئی فرق نہیں ہے سوائے حلت و حرمت کے. جیسے بیوی اور بہن میں حلال و حرام کا فرق ہے, اسی طرح سود اور کاروبار میں بھی حلال و حرام کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنا فیصلہ سنایا کہ حل اللہ البیع و حرم الربا, اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز قرار دے دیا اور سود کو حرام کر دیا. یہاں بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مرد ذمہ دار بنائے جا رہے ہیں عورتوں کے اوپر. بما فضل اللہ بعضهم على بعض, جیسے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر فوقیت دیا کرتا ہے, وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے بھی کہ مردوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے گھروں کو فائنانس کرنے کی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد فائنانس نہ کرے اور عورت فائنانس کرے تو وہ حاکم بن جائے گی گھر کی, نہیں, ذمہ داری اسی کی رہے گی. اسے یہ حق رہے گا کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ کوئی کمائی نہیں کرتا تو وہ عدالت سے رجوع کر کے خلع لے سکتی ہے, لیکن حاکم نہیں بن سکتی. اس کے بعد فرمایا فصالحات و قانتات و حافظات للغیب, لہذا نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں, اور یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے. اگرچہ عورت کا مال, اس کی اولاد, یہ سب کچھ بھی امانت ہے, لیکن قرآن مجید کا جو محاورہ ہے اور دین کا جو محاورہ ہے وہ یہ امانت جو ہے جس کی حفاظت مطلوب ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے فرمایا تھا, یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا آپ نے حکم صادر فرمایا, اور پھر فرمایا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جائے. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کو بیان کرنے کا. تو انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سنت ادا کر دیجیے.